نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما نبي كريم صلى الله عليه وسلم سے نقل فرماتے ہیں المسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان وہ شخص ہے کہ اس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے اور مہاجر وہ شخص ہے جو گناہوں کو چھوڑ دے۔ اس حدیث کے بیان کرنے والے صحابی عبداللہ ابن عمرو بن العاص ہے، یہ وہی صحابی ہے جن کے بارے میں آتا ہے کہ زیادہ روایات کو نقل کرنے والے جو صحابہ ہیں ان میں ایک یہ بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایتوں کو زیادہ سے زیادہ نقل کرنے والے ابو ہریرہ، اسی طرح یہ عبداللہ ابن عمرو بن العاص بھی ہے۔ اس حدیث میں عبداللہ ابن عمرو بن العاص یہ وہی صحابی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر تشریف لائے تھے، وہ تین صحابہ کے ساتھ، اور پوچھنے کے لیے ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھریلو عمل کیا ہے تاکہ ہم وہ بھی کریں، تو آپ نے حضرت عائشہ نے فرمایا اس طرح آپ کی نمازیں، اس طرح دین، اس طرح روزے وغیرہ۔ تو ان تینوں صحابی میں سے ایک صحابی یہ بھی تھے جنہوں نے یوں کہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو سارے گناہ معاف، آپ تو معصوم ہیں، ہمیں تو اور زیادہ عبادت کرنی چاہیے تھی۔ تو کسی نے کہا ہم روزہ رکھیں گے، کبھی افطار نہیں کریں گے، کسی نے کہا پوری رات ہم عبادت کریں گے، کبھی سوئیں گے نہیں، کسی نے کہا ہم شادی نہیں کریں گے، عبادت ہی کرتے رہیں گے۔ سو ان تمام صحابہ میں سے ایک صحابی یہ بھی تھے عبداللہ ابن، بہت نیک صحابی تھے، بہت زاہد، بہت ان کا تذکرہ حدیث میں آتا رہتا ہے۔ وہ نقل کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ المسلم من سلم المسلمون، مسلمان کی پہچان بتائی، مسلمان کی پہچان بتائی کہ مسلمان کہتے ہیں کس کو، جس کے اندر میں اے صفت پائی جائیں تو اس کو مسلمان کہتے ہیں، جس کے اندر یہ صفتیں نہ پائی جائیں وہ مسلمان کہلانے کے لائق نہیں ہے۔ جیسے اگر کوئی ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا ہے، جو نماز فرض ہے، انکار نہیں کرتا نماز کا، روزے کا انکار نہیں کرتا لیکن روزہ رکھتا نہیں، زکوٰۃ مالداری کے باوجود دیتا نہیں، زکوٰۃ کا انکار نہیں کرتا، تو کوئی بھی عالم اور فقیہ اور مفتی یہ نہیں کہیں گے کہ یہ کافر ہے۔ اگرچہ نماز نہیں پڑھتا لیکن وہ مسلمان کہلانے کے لائق نہیں، اس پر فتویٰ تو نہیں لگایا جائے گا لیکن حدیث اور قرآن کی روشنی میں وہ مسلمان کہلانے کے مستحق نہیں ہے۔ اسی طرح جس مسلمان سے دوسرے مسلمان کو تکلیف پہنچے تو وہ کوئی بھی فقیہ وغیرہ اس پر کفر کا فتویٰ تو نہیں لگائیں گے، لیکن وہ مستحق نہیں اس بات کا کہ وہ مسلمان رہے، اس لیے کہ اس کے اندر میں مسلمان کی صفت نہیں پائی جاتی۔ اسی لیے اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے، یاد رکھو ہمیشہ کے لیے، اسپیشلی میری مائیں اور بہنیں، آج کا موضوع اس باب میں، ظلم کے باب میں یہ حدیث جو نقل کی ہے بہت ہی عجیب بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کے پانچ شعبے ہیں، نمبر ایک عقائد ہے، بلیف، آدمی کا عقیدہ صحیح ہو، ایک اللہ کا، نبی کا، فرشتوں کا وغیرہ، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ و الیوم الآخر و القدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی و الباس بعد الموت، عقیدہ صحیح ہو۔ نمبر دو، عقیدہ صحیح ہے تو اس کی عبادات ہے، عبادات ہو۔ نمبر تین، اس کے معاملات، ڈیلنگ ٹو ون اندر، خریدنا بیچنا جو بھی معاملات ہیں وہ معاملات نمبر تین ہے۔ نمبر چار، اخلاق، یہ بھی اسلام کے پانچ شعبے میں سے چوتھا شعبہ ہے، اخلاق، بیہیویئر، گڈ مینر۔ اور نمبر پانچ آتا ہے معاشرہ، معاشرہ، معاشرات کی بنیاد۔ معاشرت کا کیا مطلب ہے؟ انسان، کوئی بھی انسان دنیا میں اکیلا نہیں رہتا، تنہا اکیلا نہیں رہتا ہے، اس کا کسی نہ کسی کے ساتھ واسطہ پڑتا رہتا ہے، یا تو گھر والوں کے ساتھ واسطہ پڑتا ہے، یا دوستوں کے ساتھ واسطہ پڑتا ہے، یا پڑوسیوں کے ساتھ واسطہ پڑتا ہے، یا بازار میں کوئی واسطہ پڑتا ہے، یا جس جگہ میں وہ کام کرتا ہے، جاب کرتا ہے، وہاں کے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے۔ لیکن اب یہ کسی نہ کسی سے واسطہ پڑے تو ان واسطہ پڑنے والوں کے ساتھ، ان کے ساتھ معاملہ کیسا ہو، یہ ہے معاشرت۔ یہ معاشرت کا ایکسپلینیشنز ہے کہ آدمی جس کے ساتھ واسطہ پڑے اس کے ساتھ اس کا بیہیویئر، اس کے ساتھ اس کا واسطہ کیسا ہونا چاہیے، اسی کو معاشرہ کہتے ہیں۔ یہ معاشرہ جو ہے دین کا بہت بڑا شعبہ ہے، لیکن اکثر مسلمان معاشرتی پہلو کو بھول گئے ہیں، فگوٹ۔ جیسے قرآن کریم کے اندر دیکھو معاشرت کے حساب سے، اللہ پاک نے مستقل سورہ حجرات کو اتاری، سورہ حجرات میں اکثر حصہ معاشرتی پہلو ہے، کیسے معاشرت ہونی چاہیے۔ اس سے بڑھ کر ایک بات، قرآن کریم میں مستقل دو رکوع اللہ پاک نے اتارے ہیں کہ آپ جب کسی کے مکان پر جائیں، جس کو عربی میں استئذان کہتے ہیں، اجازت لینے نہ لینے کا کیا طریقہ ہے، یہ ایک مستقل دو رکوع ہے۔ حالانکہ آپ قرآن اٹھا کر دیکھو، اللہ پاک نے قرآن کریم میں نماز کو کتنی بار بیان کیا، ایک سمجھنے جیسی بات، نماز کو کئی جگہ، کلیئرلی تو 62 جگہ، لیکن اشارتن، کنایتن، دلالتن 700 جگہ پر ہے۔ لیکن نماز کا ذکر تو ہے، لیکن نماز کس طرح پڑھنی ہے، ہاؤ ٹو پرفارم یور سلا، ہاؤ ٹو میک رکو، ہاؤ ٹو میک سجدہ، اس کو بھی تفصیل قرآن میں بیان نہیں کیا ہے، صرف نماز کا ذکر ہے کہ نماز پڑھو، لیکن اس کی تفصیل دیکھنا ہو کہ کس طرح تکبیر تحریمہ ہو، قیام ہو، رکوع ہو، سجدہ ہو، اور تسبیحات ہو، قرات ہو وغیرہ، اس کا ذکر آپ کو حدیث میں ملے گا۔ لیکن استئذان ایک ایسی چیز ہے معاشرت، کہ آپ ماں باپ سے ملنا چاہتے ہیں تو اس کو ملنے کا کیا طریقہ، دوپہر میں کسی کے گھر میں، روم میں جانا چاہے، شام میں،
اولاد کو بیان کیا کہ آپ اگر بالغ ہو چکے ہیں تو آپ کو والدین کے روم میں جانا ہو تو اس کا کیا طریقہ ہے، کس کس وقت میں اجازت لینا ہے، یہ سارا اللہ نے خود بیان کیا ہے۔ یہ کتنا امپورٹنٹ ہے، ٹو رکوس پراپر اللہ نے سلیق بیان فرمایا تفصیل کے ساتھ، کس طرح جانا، کس طرح ملاقات کرنا، کیا انداز۔ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کے اوپر چھوڑ دیا نماز کا طریقہ، لیکن نماز کا حکم اللہ نے بیان کیا، لیکن معاشرتی ایسے پہلو ہے جس کو اللہ نے خود اپنے قرآن میں بالتفصیل بیان کیا ہے۔ اور حضرت مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ نے تو اس پر بہت بڑا زور دیا ہے، بہت بڑا، اتنی تاکید فرمایا، اور اللہ پاک نے ان کو مجدد ہی بنایا، اور انہوں نے معاملات، معاشرات، اخلاق پر، خاص کر کے آداب معاشرت، آداب معاشرت جو کتاب لکھی حضرت نے، اس کو آپ پڑھیں تو عجیب اس میں کس طرح معاشرتی پہلو بیان فرمائے ہیں۔ فرمایا میری خانقاہ میں اگر کوئی آدمی مجھ سے بیعت ہو جائے تو میں اس کو وظائف بتلاتا تھا، لیکن پہلے میں نصیحت کرتا تھا کہ تم مجھ سے بیعت ہوتے ہو ایک شرط پر، عابد بننا بہت بڑا درجہ ہے، زاہد بننا بہت بڑا درجہ ہے، صوفی بننا بہت بڑا درجہ ہے، لیکن ان تمام چیزوں کے بننے سے پہلے انسان کو انسان بننا پڑے گا، جانور کے پہلو سے نکلنا پڑے گا، ورنہ انسان اور جانور میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا بل ہم اضل، جیسے میں نے پہلے بھی آپ کو سنایا تھا کہ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے پاس ان کے ایک مرید آئے جن کو اجازت بیعت بھی تھی، خلافت بھی تھی، اپنے بیٹے کو لے کر آئے 14 سال کا، حضرت کی خانقاہ میں، حضرت کی تو بات ہی عجیب تھی۔ حضرت نے پوچھا آپ آئے ہو، کیسے آئے ہو؟ فرمایا ٹرین سے آیا۔ اچھا آپ نے ٹکٹ لی تھی؟ فرمایا ہاں۔ بچے کی؟ فرمایا ہاں۔ آدھی کے پوری؟ بچے کی آدھی ٹکٹ لیا پوری۔ عام طور ہم کیا کرتے ہیں کہ 15 سال سے ہو اوپر تو ہی پوری لیتے ہیں، ورنہ کہ بھائی تو بچہ ہے، نابالغ ہے۔ فرمایا آدھی لی۔ فرمایا تمہیں ٹرین کا رول معلوم ہے کہ 10 سال سے اوپر ہو تو اس کی پوری ٹکٹ لے جاتی ہے، آپ نے حکومت کو دھوکہ دیا۔ کیا فرمایا؟ آپ نے حکومت کو دھوکہ دیا کہ آپ نے آدھی ٹکٹ لی۔ اتنے غصے اور جلال میں آ کر فرمایا جب آپ حکومت کو دھوکہ دے سکتے ہیں تو آپ امت کو بھی دھوکہ دے سکتے ہیں، لاؤ میری خلافت واپس دے دو۔ اتنے اس پر نظر تھی ان کی، جیسا کہ حضرت خود فرماتے ہیں ایک مرتبہ ٹرین بالکل کھڑی تھی اور حضرت کا سفر تھا، حضرت کا سفر، فرمایا اگر میں ٹکٹ لینے جاؤں گا تو پھر ٹرین چلی جائے گی اور مجھے بہت جلدی بیان کے لیے پہنچنا ہے اپنے کام کے لیے۔ بیٹھ گئے، جب منزل پر پہنچے تو وہاں جا کر ٹکٹ والے سے کہا کہ میں بغیر ٹکٹ کے بیٹھ گیا، مجبوری میں، یہ پیسے ہیں مجھے ٹکٹ دے دو، وہاں سے یہاں کرتا۔ ٹکٹ کو لیا اور اس کے ٹکڑے کر کے ڈال دیے، اس لیے کہ گورنمنٹ کے میں نے پیسے بغیر، میں ٹکٹ کے بغیر بیٹھ گیا تھا، اس کو میں نے پیسے ادا کر دیے۔ ہر ایک کا رول ریگولیشن کو سامنے رکھ کر حضرت کام فرماتے، فرمایا پہلے انسان تو بنو، میری مجلس میں آؤ گے، انسان نہیں بنو گے تو ولی کیسے بنو؟ اس لیے آپ کو جانور کی صف سے نکل کر کے انسان بننا پڑے گا۔ دیکھو بہت سارے ایسے بیعت ہو جاتے ہیں، ان کے معاملات دیکھو، ان کے معاشرات دیکھو، بہت سارے ایسے۔ فرمایا نمازیں اور تسبیحات پڑھ کر ولی اللہ بننا بہت آسان ہے، نیک بننا، زاہد بننا بہت آسان ہے۔ دیکھو بہت سارے، ہماری ماں اور بہنوں کو دیکھو، بہت سارے مردوں کو دیکھو ہاتھ میں تسبیح کھٹک 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 تسبیح چلتی رہتی ہے, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, اور اس کے معاملہ جا کر دیکھ لو, اس کا معاشرت جا کے دیکھ لو, اس کا طریقہ جا کے دیکھ لو کیسا ہے اپنی پڑوسی کے ساتھ, کیسا ہے اپنے فیملی کے ساتھ, اس کے ساتھ اس کے ساتھ اس کے ساتھ, سارے معاملات. وہ پانچوں وقت کی نماز, تہجد, سب کچھ ہے ماشاء اللہ, بہت بڑی چیز ہے, لیکن حضرت نے فرمایا میری خانقاہ میں آنے والے ان کو میں تسبیحات کی اجازت دیتا تھا بیت ہونے کے بعد, پہلے تو نصیحت کرتا تھا کہ ولی بننا ہو تو بہت ساری خانقاہیں موجود ہیں, صوفی بننا ہو تو بہت ساری خانقاہیں موجود ہیں, انسان بننا ہے تو میری خانقاہ میں آؤ, اور اس کے بعد اس کو بیٹھ کر کے اس کو تسبیحات دیتے. فرمایا تسبیحات میں کمی کوٹا ہی ہو جاتی اور مجھے پتا چلتا کہ یہ تسبیحات کا پابند نہیں, تو مجھے تکلیف ہوتی تھی کہ یہ تسبیحات کا پابند نہیں ہے, لیکن نفرت نہیں ہوتی تھی. لیکن وہ آدمی جو مجھ سے بیعت ہو جائے, تسبیحات اور نوافل خوب کرے, لیکن معاشرتی اعتبار سے تکلیف دیتا ہے کسی کو, تو مجھے اسے تکلیف نہیں نفرت ہوتی ہے, نفرت. اتنا اہم ہے یہ مسئلہ, اتنا اہم ہے. حضرت خود فرماتے ہیں, دیکھ لیجئے نماز کا ذکر کتنی امپورٹنس ہے. فرمایا جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا ہمارے امام کی سنت موقعہ ہے, دوسرے اماموں کی یہاں واجب ہے. جس نے جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھی اس کی نماز ناقص ادھوری ہے, اکیلے پڑھی گھر میں یا کہیں بھی بغیر کسی عذر کے, تو یہ کیا ہے, ناقص ہوئی. ہمارے امام صاحب کیا, اس نے سنت کو چھوڑا, سنت موقع اس کو چھوڑا. کیا فرمایا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فجر کی نماز سے پہلے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے, صحیح روایت, میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنی جگہ مصلی پر کسی کو امام بناؤں اور میں مدینہ منورہ کے گھروں میں جاؤں, اور جو جماعت میں شریک نہیں ہوتے ہیں, ایسا نہیں کہ نماز نہیں پڑھتے ہیں, جماعت میں شریک نہیں ہوتے ہیں ان کے گھروں کو جلا دوں, I'm gonna burn the houses. لیکن گھروں میں بچے بھی ہیں عورتیں بھی ہیں, ان کی رعایت کرتے ہوئے میرا دل نہیں چاہتا, ورنہ جا کر کیا کروں, ان کے گھروں کو جلا دو. کتنا امپورٹنس ہے. لیکن اس کی اپوزٹ دیکھو, کسی کو کوئی ایسی بیماری ہو گئی ہے کہ جس سے بدبو آتی ہے, گن محسوس ہوتی ہے بدن میں, کوئی ایسی بیماری ہے, کوئی پٹ کی بیماری یا کوئی ایسی بیماری ہے جس سے بدبو آتی ہے, کسی کو پک گیا ہے, پس ہے اور اس سے بدبو آتی ہے, تو اس کے لیے جماعت کے ساتھ پڑھنا ثواب نہیں, جائز نہیں, جائز نہیں. وہ کیا کرے, اس کے لیے گھر پر ہی نماز پڑھنا ہے. بھائی میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں, گھر میں ہی. میں اپنی ماں اور بہنوں کو ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں, اگرچہ ان کے اوپر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا نہیں ہے, لیکن ایک عجیب بات کہ اتنا اہم پہلو ہے اس میں اللہ کے نبی کیوں فرماتے ہیں ایسا, حالانکہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا اہم ہے, پھر بھی مسئلہ تو یہاں تک ہے کہ چلو بھائی تمہیں ایسا لگتا ہے کہ مجھے ایک رکعت دو رکعت مل جائے گی پھر بھی مسجد جاؤ, اگر جماعت ہو چکی تو تمہیں پوری جماعت کا ثواب مل جائے گا چونکہ تم نے انٹینشن کیا ہے. لیکن اتنا امپورٹنٹ کے باوجود اگر کسی کو بیماری ہے ایسی جس کے بدن سے بدبو آتی ہے, اس کے لیے تو فرمایا کہ گھر میں ہی نماز پڑھنا افضل ہے, مسجد میں نہیں. کیوں؟ اس کی اس بدبو سے نمازیوں کو تکلیف ہوگی, اتنی تکلیف کو بھی اللہ کے نبی نے برداشت نہیں فرمایا. تیرے لیے گھر میں نماز پڑھنے کا جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا برابر ثواب ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تو نے مسلمانوں کو اپنی تکلیف سے بچایا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے کتنا امپورٹنٹ ہے؟ اسی طرح روایت میں آتا ہے حجر اسود کا، ہم بار بار اس کو سنتے ہیں کہ حجر اسود دہنا ہاتھ ہے اللہ کا، is the right hand of Allah. Me and you not going to understand how get the hand of Allah. لیکن صحیح حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اس کی ایک مثال بتاؤ، بخاری شریف مسلم شریف، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مجمع سے کھڑے ہوئے کہیں چلے گئے، چلے گئے، صحابہ پریشان ہے، ایک گھنٹہ ہو گیا، دو گھنٹہ ہو گیا، اللہ کے نبی تشریف لائے، کہاں چلے گئے، پریشان ہی پریشان ہے، پریشان، صحابہ بڑے پریشان. تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں صحابہ تلاش کرنے کے لیے نکل گئے کہیں کوئی دشمن آپ کو مار نہ دے، اٹھ گئے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں تلاش کرتے 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 دور ایک گارڈن کے پاس پہنچ گیا، کھجور کا بہت بڑا گارڈن تھا. تو میں نے سوچا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاید اس گارڈن میں ہوں گے. اب پریشان اتنے تھے کہ اس گارڈن میں انٹرنس ان کو نہیں مل رہا تھا، کس طرف سے داخل ہونا تھا. آدمی پریشان ہوتا ہے، کہیں بھی گھس جائے، کوٹ جائے، کہیں بھی کر لیتا. فرمایا تو وہ جو ایسا پانی کے لیے پائپ جو ہوتا ہے بڑا ایسا، جس میں سے پانی نہر کا اندر سے گارڈن میں جاتا ہے، اس پائپ کے اندر سے میں گھس گیا. ایسی جگہ ہوتی ہے نیرو جگہ، اس میں سے سکر کر لومڑی کی طرح اندر گھس گیا، اندر چلا گیا. گردن میں گیا تو دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے. فرمایا ابو ہریرہ کیسے آنا ہوا؟ فرمایا آپ، ہم سمجھے کہ آپ کہیں چلے گئے، کوئی دشمن آپ کو مار نہ دے، تو ہم تلاش کرتے کرتے میں نکلا، صحابہ بھی نکلے ہوئے ہیں، تو مجھے راستہ نہیں ملا تو اندر سے آ گیا. تو ٹھیک ہے بیٹھو. تھوڑی دیر گفتگو ہوئی، فرمایا ابو ہریرہ جاؤ لوگوں کو بتلا دو ابو کس رحمت میں اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے، کس وقت. فرمایا جس نے کلمہ پڑھا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، جاؤ جا کر بشارت دے دو، وہ جنت میں جائے گا، جنت میں، سیدھا جنت میں جائے گا. ارے بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو ابو ہریرہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جا کر سب کو تو بتلاؤں گا، لیکن کوئی پروف تو چاہیے. جیسے یہ چندہ والے آتے ہیں، کہتے ہیں فلاں مول صاحب کا لیٹر ہے میرے پاس، پروف ہے. تب وہ لوگ اس کو کیا کہتے ہیں، ہاں یار یہ مول صاحب تو ان کو جانتے ہیں، ان کا لیٹر ہے، سائن سب کچھ ہے، تو اس کو چندہ دے دیتے ہیں. تو فرمایا کوئی پروف تو دے دو مجھے کہ دیکھو یہ پروف ہے، اللہ کے نبی نے مجھے بھیجا ہے. وہ لوگ مجھے بلیو نہیں کریں گے، حالانکہ ابو ہریرہ تو صحابی تھے. فرمایا مجھے بلیو نہیں کریں گے، کوئی پروف دے دو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاؤ میرے جوتے لے جاؤ، پروف کے طور پر کیا فرمایا، میرے جوتے لے جاؤ. بڑے حدیث لمبی ہے، جوتے لے گئے، ابھی نکلے ہی تھے گارڈن سے باہر، نکلتے ہوئے تو راستہ مل گیا، باہر نکلے تو دیکھا سامنے حضرت عمر ہے. فرمایا ابو ہریرہ کدھر جانا ہے؟ فرمایا لوگوں کو بتلانے کے لیے جا رہا ہوں، جس نے کلمہ پڑھا اس پر جنت والی ہے. فرمایا نہیں، واپس جاؤ، نہیں جانا ہے، کیا کرو، واپس جاؤ. صحیح حدیث بخاری مسلم، واپس جاؤ. فرمایا نہیں، سامنے کھڑے اللہ کے نبی نے مجھے تو ان کا چپل ہے نا، شوز ہے میرے پاس، پروف. فرمایا نہیں، واپس جاؤ. نہیں جا رہے تھے، وہ بھی استبن بن گئے. تو ایسا دھکا مارا تو حضرت ابو ہریرہ پیچھے گرے، اور تھے ہی حضرت عمر تو جلالی ہی، پیچھے ایسا مارا تو گرے روٹے ہوئے. حضرت ابو ہریرہ ہاتھ میں چپل لے کر دوبارہ گردن میں آئے اس راستے سے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر نے مجھے مارا، حضرت عمر نے مجھے اس طرح دھکا مارا، مجھے لگ گیا. اچھا تکلیف ہوئی، بلاؤ حضرت عمر کو. حضرت عمر پیچھے پیچھے ہی آ رہا، ابھی یہ کمپلین کر رہے ہیں، حضرت عمر پیچھے ہے، بیٹھ گئے. کیوں مارا تم نے ان کو؟ فرما اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ان سے کہا کہ نہ جاؤ، نہیں جاؤ. انہوں نے بات نہیں مانی، بولتے نہیں میں جانا ہی ہے، اللہ کے نبی نے مجھے کہا ہے. فرمایا کیوں؟ فرما اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں عمر کہتا ہوں کہ ہو سکتا ہے لوگ کلمے ہی پر اتفاع کر لیں گے، پھر کہیں گے اب تو نماز کی کیا ضرورت ہے، روزے کی کیا ضرورت ہے، تلاوت کی کیا ضرورت ہے، نماز نہیں پڑھیں گے، روزے نہیں رکھیں گے، آئے جنت، کلمہ پڑھ لے جنت میں، کلمہ پڑھ لے جنت میں، تو بھی مسجد کیوں بنائیں گے؟ یہ رمضان کا مہینہ کیوں رکھا ہے؟ یہ حج کیوں ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں عمر ٹھیک کہہ رہے ہیں، عمر کیا ہے ٹھیک. اب یہاں ایک سوال ہوتا ہے، ایک عجیب سوال ہوتا ہے کہ کیا حضرت عمر زیادہ سمجھدار تھے نبی سے؟ ایک سوال ہوتا ہے نا محدثان، ایک سوال ہوتا ہے زیادہ سمجھدار تھے کہ وہ بات ان کو سمجھ میں نہیں آئی جو حضرت عمر کو آئی؟ اس پر محدثین جواب دیتے ہیں، فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بعض وقت ایسا ہوتا تھا کہ وہ اللہ کی رحمت میں ہوتے تھے، اللہ کی رحمت کے اللہ کے ساتھ گفتگو کرتے ہوتے تھے، اس رحمت میں وہ فرما دیتے تھے، ورنہ ان کو تو زیادہ معلوم ہے، ان کو تو زیادہ معلوم ہے، لیکن اپنی امت کی محبت میں اللہ کی رحمت کو اتنا لیے ہوئے کہ میری امت کسی طرح جنت میں چلی جائے، کسی طرح جنت میں چلی جائے، اسی لیے تو پریشان ہوں گے قیامت میں، کبھی یہاں حساب کتاب کے پاس، کبھی وہاں پل صراط کے پاس، اور کبھی حوض کوثر کے پاس، دوڑیں گے کیوں دوڑیں گے؟ ان کو کیا ضرورت، وہ تو آخری نبی ہے، جاؤ جنت پہ چلے جاتے، ہماری فکر میں ہوں گے، ہماری فکر میں ہوں گے، لیکن امت کو نبی کی فکر نہیں. دنیا میں تھا تو غیروں نے مجھ کو ستایا، دنیا میں تھا تو غیروں نے مجھ کو ستایا، آج اپنے ہوتے ہوئے اپنوں نے مجھے ستایا. تکلیف دی اللہ کے رسول کو قبر میں، تکلیف دے رہے ہیں گناہ کر کے، ہر منڈے کو ہر جمعرات کو ہمارے نام اعمال نبی کو بتلائے جاتے ہیں. علامہ شبیر احمد عثمانی کے تفسیر میں دیکھ کیا فرمایا، ہفتے میں دو دن ہمارے ڈیڈز، گڈ ڈیڈز، ایول ڈیڈز شون بائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھو بھائی آپ کی عمر کے فلاں کے فلاں کے، تو آپ دیکھیں گے ہمارے گناہوں کو، تو کیا تکلیف ہوگی نا آپ کو، کیسے کیسے لو گے آپ دنیا، کیسی کیسی تکلیف ہوگی آپ کو. تو یہی دنیا میں تھا تو کافروں نے مجھ کو ستایا، آج میرے ہوتے ہوئے میروں نے مجھے ستایا، اپنے ہوتے ہوئے اپنوں نے مجھے ستایا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی امت پر بڑے رحیم کریم ہیں، بڑے رحیم. تو مجھے اس میں بتانا تھا کہ پروف کے طور پر حضرت ابو ہریرہ کیا لے کر جا رہے تھے تاکہ لوگ مان جائیں، اسی طرح اللہ پاک نے اپنا پروف دنیا میں جنت سے بھیجا ہے حضرت اسود، یہ میرا پروف ہے، جو اس کو پکڑ لیں بوسا دے دیں، اس نے گویا اللہ سے ملاقات کر لی، ہی گریٹ اللہ، ہے کہ نہیں مسئلہ. اور جو اس کے سامنے کھڑا رہا گویا کہ یہ حضرت اسود نے اس کا کیمرہ کر لیا. قیامت میں حجرِ اسود کی دو آنکھیں اور ایک زبان ہوگی، وہ اس آدمی کی گواہی دے گا اللہ کے سامنے بول کر، اور جو بوسا دے دیں اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. کتنا بڑا ثواب ہے. لیکن پھر بھی فرمایا عمر، عمر اتنا بڑا ثواب ہے، اللہ کا رائٹ ہینڈ ہے، اس کو بوسا دینے سارے گناہ معاف ہے، لیکن یاد رکھ کہ تم بوسا دینے کے لیے کسی کو تکلیف نہ دینا، وہ تکلیف نہ دینا ہی تمہارے لیے گناہ کی مغفرت کا سبب بن جائے گا. جیسے وہ آدمی گھر پر بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے تاکہ میری بدبو سے کسی کو تکلیف نہ ہو بیماری کی وجہ سے، اسی طرح ایک آدمی سوچتا ہے بہت لوگ دھکا دھکی ہے وہاں میں جاؤں گا، چلو مجھے بھی تکلیف ہوگی، کسی کو بھی تکلیف ہوگی، آدمی وہ مرا جا رہا ہے بوسا دینے کے لیے. کاش کہ وہ اسی حدیث کو پڑھ لیتا کہ وہ دور سے حجرِ اسود کو دیکھ کر ہی دعا کر لیتا سامنے کھڑے ہو کر، جیسے صحابہ کرام حضرت اسود کے سامنے کھڑے ہو کر دعا کر لیتے، سمجھے؟ تو وہاں حضرت عمر کا زمانہ، نبی علیہ السلام کا زمانہ، حضرت عمر اتنے لوگ تو نہیں تھے، 70-80 ہزار گن لو، چلو ہمارے زمانے میں تو 1 لاکھ 10 لاکھ 20 لاکھ 30 لاکھ ہو تو کتنی تکلیف ہوگی، کتنی تکلیف ہوگی. اس لیے آدمی کو کسی کو تکلیف نہیں دینا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تلاوت قرآن کا کتنا ثواب ہے، ایک حرف پر ایک گناہ معاف، ایک نیکی بلند اور ایک درجہ جنت میں بڑھا. سب سے بڑا ذکر اگر ہے تلاوت قرآن ہے. اللہ میری ماں اور بہنوں کو ہم سب کو قرآن کی تھوڑے سے تھوڑا بھی جتنا بھی ہو سکے پڑھنے کی توفیق دے. آپ نے پانچ پیج ہی پڑھ لیا, فائیو سائڈ پڑھ لیا, فور سائڈ پڑھ لیا, کوارٹر پڑھ لیا, اس کے حروف تو گنو کتنے حروف ہوں گے. چلو اگر 1000 حروف ہو گئے فائیو سائڈ کے, 1000 حروف سارے حروف کو گنو تو 1000 کو ٹائمز 10, 1000 ٹائمز 10 10000, 10000 گنا معاف, 10000 درجے بلند, اور 10000 نیکیاں لکھی گئی. دین میں 10000 کون گنا کرتا ہے؟ کوئی نہیں کرتا. 10000 گنا تو کوئی کرتا ہے؟ کوئی نہیں کرتا ہے. 10000 درجے جنت میں اور 10000 نیکی اس کے خزانے میں. کوئی ذکر اتنا بڑا نہیں جتنا قرآن کی تلاوت ہے جی. اسی لیے تو قرآن میں ہے نا ومن اعرض عن ذکری. اسی لیے میں جب مجھ سے بیعت انہیں کہا کرتا ہوں کہ کوارٹر, ہاف, پونا پارا, ایک پارا پابندی سے روزانہ پڑھ لیا کرو. یہ ذکر میں سب سے بڑا ذکر ہے. اس کے بعد افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے. قرآن کی تلاوت موقع مل گیا کھول دو, 5-10 منٹ 15 منٹ کے لیے وضو کر کے بیٹھ جاؤ اور ایک پارا, آدھا پارا, کوارٹر پارا, 5 رکو 2 رکو 6 رکو اور اس کے حروف ہی کے حساب سے تمہیں ثواب مل جائے گا. یہ تو صحیح حدیث ہے مسلم شریف کی جی. اور دوسری روایت تفسیر کو لے لے تو الف لام میم, تو الف میں کتنا لفظ ہے؟ الف 3, لام میں ل ا میم, لام میم میم یا میم کتنے ہو گئے؟ 60. تو گویا صرف الف لام پڑھو تو 60 گنا معاف اور 60 درجے بلند اور 60 نے کیا. یہ دوسری تفسیر ہے نا. تو آپ پڑھو گے تو ہر حصے الحمدللہ تو کتنا پڑھتے چلے جائیں گے آپ. سو قرآن کی تلاوت کا کتنا ثواب ہے, اس کو دیکھنے کا ثواب, اس کو پڑھنے کا ثواب, اس سے بڑا کوئی ثواب نہیں. اللہ میں توفیق عطا فرمائے. میری مائیں اور بہنیں آج سے نیت کرو کہ کوتر پارا, 5 رکو 2 رکو 4 رکو جتنا بھی ہو, اگر نہیں پڑھ سکتے تو آخری پارا ہی پڑھ لو, یاسین شریف ہی پڑھ لو, تبارک ہی پڑھو. اگر پڑھنا نہیں آتا ہے تو کچھ نہ کچھ پڑھو. بالکل قرآن پڑھتے نہیں آتا تو قل ہو اللہ احد ہی کثرت سے پڑھتے رہو. بالکل پڑھنے نہیں آتا سورہ فاتحہ ہی پڑھتے رہو. انشاءاللہ یہ پورا قرآن ہے. قرآن کی ایک ایک حرف پر آپ کو 10 گنا معاف, 10 نیکیاں اور 10 درجے بلند ہو جائیں گے. کتنا ثواب ہے. لیکن فرمایا جب تم, اور پھر ایک تو آہستہ قرآن کی تلاوت کرنا ایک دل کے اندر میں, اور ایک تھوڑا آواز کے ساتھ قرآن کی تلاوت کا ثواب زیادہ ہے بنسبت دل سے. سننا تھی یہ بات قرآن کی تلاوت. اسی لیے تو تہجد میں حضرت ابوبکر اور عمر تہجد پڑھ رہے تھے, اللہ کے رسول کا گزر ہوا, صبح میں بلایا آؤ ابوبکر ادھر, اور حضرت عمر تم دونوں تہجد پڑھ رہے تھے میں نے دیکھا. لیکن ابوبکر تم آہستہ سے پڑھ رہے تھے, عمر تم زور سے پڑھ رہے تھے. تو ابوبکر کیوں آہستہ سے پڑھ رہے تھے ایک دم؟ آدمی جیسے نفر پڑھتا ہے دن میں. فرمایا جس اللہ کو مجھے سنانا ہے وہ اللہ میرا آہستہ سے بھی سن لیتا ہے تو میں آہستہ سے پڑھتا ہوں. عمر تم زور سے کیوں پڑھتے ہو؟ فرمایا میں اس لیے کیا کہ لوگ تہجد کے لیے اٹھ جائے اور شیطان بھاگ جائے. کیا فرمایا؟ شیطان بھاگ جائے اور لوگ نماز کے لیے اٹھ جائے. دونوں نے اپنی دلیل بیان کی. اللہ کے نبی نے فرمایا ابو بکر تم بھی پڑھ رہے ہو, عمر تم بھی پڑھ رہے ہو, عمر تم تھوڑا آہستہ کر لو, ابو بکر تم ذرا زور سے کر لو, اس لیے کہ ہماری امت درمیانی امت ہے تو درمیانی قرآن پڑھو. بات میری سمجھ میں آ رہی؟ اللہ کے نبی نے کیسے سمجھایا, دونوں کو سمجھایا, یعنی تم بھی پڑھ رہے ہو تم بھی, لیکن یہ میری سنت کے مطابق نہیں, میری سنت مڈل والی ہے, سنت بتلا دی. تو قرآن کی تلاوت. لیکن اگر کوئی آدمی سویا ہوا ہے گھر میں, ماں سوئی ہے, باپ سویا ہے, یا بیوی سوئی ہے, یا بچہ سویا, اور آپ بیٹھ گئے الحمدللہ قرآن شروع کر دی, تو اٹھ جائے گا, اس کو تکلیف ہوگی, تو آپ کو بجائے ثواب کے گناہ ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عائشہ فرماتی ہے صحیح حدیث, صحیح حدیث, فرمایا اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں جب تہجد کے لیے اٹھتا تھا تو میرے اٹھنے پر میں اتنا آہستہ سے وضو کرتا, اتنے آہستہ سے اپنا کام کرتا, نماز پڑھتا کہ گھر میں کسی کو پتا ہی نہیں چلتا تھا, کسی کو نہیں. یہ طریقہ تھا. تو بات تو بہت آگے بڑھ گئی, مجھے تو وہی بات بتلانا ہے. المسلم تکلیف نہ دے, ایک مسلمان سے دوسرے مسلمان کو بالکل تکلیف نہ ہو. یہاں پر پہلے کیا بیان فرمایا, من لسانہ ویدہ, لسان کے ذریعے اور ہاتھ کے ذریعے. لسان کو پہلے بیان کیا, زبان کو, ہاتھ کو بعد میں بیان کیا. کیوں؟ اس لیے کہ ہاتھ سے آپ کسی کو تکلیف دیں گے تو نمبر ایک کس کو دیں گے, جو سامنے ہوگا اس کو, سامنے نہیں تو اس کا ہوا میں تھوڑا مکہ ماریں گے. اگر کوئی آدمی سامنے نہیں تمہیں غصہ آ رہا ہے تو ہوا میں مکہ ماریں گے, کوئی پاگلا ہو دیوار میں مار دے, کوئی ایک اوپر کی نکل گئی ہو دماغ کی, تو وہ دماغ, وہ جیسے ماں پر غصہ آتا ہے تو دیوار میں مارتا ہے, مارتا کس کو ہے, ٹی وی کو توڑ, چلو ٹی وی توڑ دی تو ماشاء اللہ اچھا کیا اس نے کہا, لیکن دیوار توڑے, دروازہ توڑے تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. غصہ ماں پر آ رہا ہے, مارا کس کو, دیوار. ارے بات سمجھ آ رہی ہے, پہلے تو غصہ ہی نہیں کرنا چاہیے ماں باپ کے اوپر, اوف نہیں تو غصہ تو دور کی بات ہے. خیر میں سمجھا رہا تھا کہ ہاتھ سے تو سامنے والے کو مارا جاتا ہے, دور والے کو نہیں. دوسری بات کیا ہے, دیکھ کر مارتے ہیں, شیر کی جگہ سوا شیر بھی ہوتا ہے نا, اگر ایک مار دیا تو سامنے والا بھی دس مارے گا, تو اس وقت وہ اپنا ہاتھ نہیں چلاتا, تو وہ تو کبھی کبھی ہاتھ کام میں آتا ہے. لیکن زبان تو حاضر والے پر بھی اور غائب والے پر بھی, ایک آدمی مجمع میں حاضر ہے لیکن یہ اپنی زبان سے بکواس کر رہا ہے, یہ ایسا ہے, ایسا ہے, ایسا ہے, اور اگر غائب ہے تو بھی کہہ رہا ہے پھلا ایسا ہے, پھلا ایسا ہے, زندہ ہے اس پر بھی اور مردے پر بھی اسی طرح زبان چلاتے ہیں. تو گویا زبان تو ہر وقت چلتی ہے, رات میں بھی, دن میں بھی, اور زندے پر بھی, مردے پر بھی, حاضر پر بھی, غائب پر بھی, سب پر چلتی ہے. تو اس کا عذاب تو اور زیادہ ہے, اسی لیے پہلے لسان کو بیان فرمایا. حدیث میں نے پہلے واقعہ سنایا تھا آپ کو بے تفصیل, وہ اس پر پوائنٹ جو مجھے بتانا ہے کیا ہے, وہ اللہ کے نبی کا فرمایا, اس دلغابہ میں اس کو لکھا ہے کہ حضرت اکرمہ ابن ابی جہل, اکرمہ صحابی ہے, بعد میں صحابی بن گئے, کب, 9 ہجری میں فتح مکہ کے وقت صحابی بنے, اس سے پہلے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے دشمن تھے, کیونکہ بیٹا ہی کس کا تھا, ابو جہل کا بیٹا تھا, بڑا دشمن. ہر وقت جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کو فتح کرنے کے لیے گئے, یہ واقعہ تو سنو اللہ کے نبی کا, کیسے اللہ کے نبی نے دعوت دی ہے. آج ہمارا حال دیکھو, مردوں میں, عورتوں میں, ہم کس طرح تکلیف, کس طرح کسی کی غیبت, کس طرح کسی کو برائیاں کرتے ہیں, کیسے کرتے ہیں, اللہ عجیب. وہ جیسے اس نے خبر سنی, اللہ کے نبی نے فرمایا فلاں فلاں عورت کو قتل کر دو, فلاں فلاں مرد کو قتل کر دو, جہاں کہیں ملے ان کو معافی نہیں, باقی سب کو معافی. اس میں اکرمہ کا نام بھی تھا کہ جہاں کہیں, چاہے کعبے کے غلاف کے اندر ہو اس کو مار دو, چاہے جہاں کہیں ہو, بازار میں ہو, مسجد میں ہو, حرم میں ہو, انہیں مار دو, کیونکہ یہ اللہ نے حکم دیا انہیں قتل کر دو, انہیں اسلام کی اجازت نہیں ہے. کتنا ستایا ہوگا اللہ کے نبی کو کہ اللہ نے حکم دے دیا. اس میں اکرمہ ابن ابی جہل, اس نے سنا کہ میری تو خیر نہیں تو مکہ چھوڑ کر بھاگ گیا, یمن جانے کے لیے یمن چلا گیا, بھاگا 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 بھاگا, چونکہ اس زمانے میں چلنے کا زمانہ تھا. سمندر پر گیا جدہ, کشتی میں بیٹھ گیا, یمن جا رہا, تو کشتی کے اندر میں وہ بیچ میں پہنچا سمندر کے, کشتی تو ڈاواں ڈول ہو رہی ہے, ڈاواں ڈول کا مطلب ویوز کی وجہ سے, ابھی ڈوبے کبھی ڈوبے, ابھی گرے کبھی گرے, ابھی ٹوٹے ایسی. تو اس نے کہا لات کی قسم, عزا کی قسم, منات کی قسم, اپنے خدا کو بلا رہا تھا اور جیب میں جو خدا اس کو کہہ رہا ہے. تو کشتی کا جو ملا ہے نا, کشتی بان, کشتی چلانے والا, اس نے کہا ان کو پکارنے سے تمہاری کشتی بچنے والی نہیں ہے, اس اللہ کو پکارو جو پانی میں بھی بچاتا ہے اور خشکی میں بھی بچاتا ہے. ملا نے کہا, ملا نیک اللہ کو ماننے والا تھا, اس نے کہا ہاں, فرمایا ہاں صحیح کہہ رہا ہوں. کہا ٹھیک ہے, میں اس اللہ کو پکارتا ہوں اپنے معبود کو نہیں, اگر میں بچ گیا, سمندر سے نکل گیا تو میں مسلمان بن جاؤں گا. نیت کر, ادھر سے ام حکیم، یہ حضرت اکرمہ کی بیوی ہے، یہ تو مکہ ہی میں مسلمان ہو گئی اسی وقت. تو اللہ کے نبی کے پاس آئی، فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے شوہر کو آپ نے وارننگ دی تھی قتل کی، وہ تو بھاگ گیا ہے، میں پناہ دیتی ہوں اس کو، میں اس کو مسلمان بنانا چاہتی ہوں، میں اپنی پناہ میں رکھوں گی، آپ اس کو قتل نہیں کرو گی؟ فرمایا ہاں جاؤ، اس کو لے آؤ، تمہاری پناہ، تم نے جس کو پناہ دی میں نے اس کو پناہ دی، جاؤ لے آؤ. تو بیوی مسلمان ہے، صحابیہ ہے، تلاش کرنے چلی اپنے کافر شوہر کو اور پہنچی یمن کی طرف، اور وہاں جا کر اپنے شوہر کو ملی، سمجھایا کہ میری پناہ ہے، کوئی مائی پروٹیکشن، انڈر مائی پروٹیکشن نتھنگ ول ہیپن ٹو یو، کم. لیکن ہسبینڈ تو ہسبینڈ ہوتا ہے، واپسی میں ہی میڈ انٹینشن ٹو انٹرکورس وتھ ہز وائف، ہسبینڈ بھی بیٹھے نا، راستے میں ارادہ کیا کہ دونوں میں ابھی بھی ہے، ہم جمع کریں گے. تو بیوی صحابیہ کی کیا کہنے لگی، میں تو مسلمان ہوں، تو کافر ہے، حرام ہے. اس بات کا اتنا اثر ہوا کہ اس کے دل کے اندر میں کوئی اللہ کا ڈر ہے جس کی وجہ سے مجھے نہ کہہ رہی ہے، زندگی میں نہ نہیں کہا، آج کیوں نہ کہہ رہی معلوم ہوتا ہے، اس کے دل میں کوئی اللہ کا نام ہے. اس کا اثر اور زیادہ ہو گیا، ایک تو پروٹیکشن لے کر آئی اور آ کر بتلایا. ادھر جبریل صاحب السلام نے بتلایا کہ اللہ کے نبی اکرمہ آ رہے ہیں آپ کے سامنے مسلمان بننے کے لیے. ہائے اللہ اکبر، قربان جاؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور رسالت، اللہ اکبر. صحابہ سے فرمایا اکرام کرنا ہے، احترام کرنا ہے، کس کا؟ اکرمہ کا، جو ابھی کلمہ نہیں پڑھا ہے، جس نے 23 سال، بلکہ سمجھو نہیں 20 سال نبی کو ستایا، چونکہ اللہ کے نبی کے انتقال کے 2 سال پہلے مسلمان بنا، تو 21 سال نبی کو ستایا ہے، تکلیف دی ہے آپ کو، آپ کے گھر والوں کو سب، لیکن اللہ کے نبی کیا کہا، احترام، ویلکم کرنا ہے. تم سارے صحابہ سن لو کہ اپنی زبان سے اکرمہ کو اس کے باپ کے بارے میں ایک لفظ نہیں کہنا، باپ تو مر چکا تھا بدر میں، ابو جہل. حالانکہ ابو جہل کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میری امت کا فرعون ہے، جیسے وہ فرعون موسیٰ علیہ السلام کا، اس سے بھی برتر ہے، بدتر ہے، میری امت کا فرعون ہے. اس نے تو تکبر نہیں کیا مرتے ہوئے، اس فرعون نے تو تکبر کیا مرتے ہوئے، کہا میری گردن کو نیچے سے کاٹنا تاکہ مرنے کے بعد بھی سارے قاتلین میں میری گردن اونچی رہے، اور ابھی بھی ابن مسعود، میں تیرے نبی سے کہہ دینا کہ مرتے ہوئے بھی نفرت کرتا. اتنا ایروگنس تھا وہ، اتنا ایروگنس تھا. یہی ابو جہل کو جب کنویں میں ڈالا گیا اس کی باڈی کو، تو اللہ کے نبی بخاری کے روایت صلی اللہ علیہ وسلم کنویں پر کھڑے ہو کر کہتے ہیں، ہاں تم کو مل گیا، تم نے پا لیا جو ہم نے کہا تھا، ہم نے تو ہمارا پا، تم نے پا لیا جہنم کو. حضرت عمر فرماتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو کنویں میں ہے، مر چکے ہیں، یہ کیا سنیں گے؟ فرمائے تم سے زیادہ سنتے ہیں، تم سے زیادہ کنویں میں سنتے ہیں. ارے بات سمجھ آ رہی ہے؟ پھر ایک مستقل ایک موضوع ہے کہ مردے سنتے ہیں کہ نہیں سنتے، یہ ایک دوسرا ایک موضوع ہے، سمجھ آتی ہے بات، سیمائے موتا کا. پھر نبی علیہ السلام سنتے ہیں کہ نہیں سنتے قبر میں، سمجھ میں، ایک مستقل موضوع ہے. ارے بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ لیکن اتنا ہی یاد رکھو، نبی کے بارے میں تو کوئی شک ہی نہیں ہوتا، حدیث موجود ہے، خیر کبھی ٹائم ملے گا اس پر بات کریں گے. تو اکرمہ کے بارے میں کہا اس کا باپ تو مر گیا ہے، اگرچہ مر چکا ہے، لیکن اکرمہ کو ابو جہل کے بارے میں، اس کے باپ کے بارے میں کچھ نہ کہنا، ورنہ ان کو دل میں تکلیف ہوگی. دیکھا یہاں، زبان سے اس کے باپ کے بارے میں کچھ نہ کہنا، ورنہ مردے کی برائی پر بھی اگرچہ وہ کافر تھا، بیٹے کو تکلیف ہوتی ہے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ایک آدمی مر چکا ہے پھر بھی اپنی زبان سے اس کی برائی بیان کرتے ہیں، وہ تو ایسا تھا، وہ تو ایسا تھا، وہ تو ایسا تھا. یہاں کافر مرا ہوا ہے جس نے اپنی تکلیف دینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی نبی علیہ السلام کو، اس کی برائی بیان کرنے پر بھی اللہ کے نبی نے کہا اکرمہ کو کچھ نہ کہنا اس کے باپ کے بارے میں. یہ تھی ہمارے نبی کے اخلاق، نبی ہمارے نبی کے معاملات اور معاشرات. فرمایا مسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدہ، اپنی زبان سے بھی نہ ستائیں اپنے ہاتھ سے بھی نہ ستائیں. اور فرمایا آگے والمہاجر من ہجر، ایک اور بات یہاں بیان فرمائی، من المسلم من سلم المسلمون، مسلمان وہ ہے جسے سلم، سین لام اور میم اس کے معنی ہے سلامتی، اور اسی سے نکلا ہے السلام علیکم، اسی سے نکلا اسلام، اور اسی سے نکلا اللہ کا نام سلام، سلامتی اسی سے ہے. فرمایا سلم کے معنی ہے سلامتی، تکلیف نہ دینا، اور اسلام کبھی کسی کو تکلیف نہیں دیتا، اور جس نے اسلام قبول کیا اس کے اندر میں بھی اس کا نام بھی ہے مسلم. مسلم سلامتی دینے والا. اور یہ کام تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا، فرمایا کہ آنے والی امت اس کا نام کیا ہوگا، مسلمون، مسلم، کہ وہ سلامتی والی ہوگی، سلامتی دے گی، سلامت والا کام کرے گی. اسلام کسی کو ستاتا نہیں ہے، جو ستاتا ہے اس کے دل میں کامل مسلم اسلام نہیں ہے. اسی لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم، یہاں پر بھی سلم ہے، کافا، اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ، ہر اعتبار سے تمہارا دین جو ہے مکمل ہو، تکلیف کسی کو نہ ہو. معلوم ہوتا ہے مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور پیر سے دوسرے سلامتی سے رہیں. مسلمان، مسلمان کا ذکر ہے تو پھر کافر کو مارنا جائز ہے؟ اللہ کے نبی نے تو کہا المسلم من سلم المسلمون، مسلمان کو تکلیف نہ ہو ایک مسلمان سے، تو کافر کو مارنا جائز ہے؟ فرمایا نہیں. کیوں؟ ایک کافر نے آ کر مولانا ابرار الحق صاحب ہردوئی رحمت اللہ علیہ سے سوال کیا کہ تمہارا اسلام سکھا رہا ہے ٹیررزم، سکھا رہا ہے. حضرت نے فرمایا کیسے؟ فرمایا کیسے، اسلام تو کبھی نہیں سکھا. فرمایا دیکھو نا، یہاں تو کہا مسلمان وہ ہے جس سے مسلمان سلامت رہے. کیا مطلب اس کا؟ جو مسلمان نہیں انہیں مارو، یہی تو مطلب ہوا. حضرت نے فرمایا نہیں، ایسی بات نہیں ہے. پھر حضرت نے مثال دی کہ میرے گھر میں میاں بیوی ساتھ رہتے ہیں، بچے ساتھ رہتے ہیں، دو برتن ساتھ رہتے ہیں، برتن تو کبھی برتن برتن میں ٹکراؤ ہوتا ہے، گر جاتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ٹکراؤ ہو جاتا ہے ساتھ میں رہنے کی وجہ سے. فرمایا اللہ کے نبی کہتے ہیں تم مسلمان مسلمان سے زیادہ ملتے ہو، کبھی نماز میں، کبھی بازار میں، کبھی یہاں کبھی وہاں، جب قریب والے ہی تم سے پروٹیکشن میں آ جائیں گے تو دور والے تو بدرجے اولا پروٹیکشن میں آ جائیں گے. اس لیے اسلام پروٹیکشن سکھاتا ہے کہ پہلے قریب سے کرو، کہ تم اپنے قریب والوں سے ہی اپنے آپ کو بچاؤ، اور ان سے وہ تم سے بچیں گے تو دور والے تو بدرجے اولا بچ جائیں گے. تو ایسا ہے تب اس کو بات سمجھ میں آئے، ورنہ اسلام یہ بات سکھاتا نہیں. اسلام کے معنی سلامتی ہے، اسلام نہیں سکھاتا ہے کبھی نہیں کہ کسی بیچارے کی بس میں جا کر ایسا بم ڈال دو کہ ساری بس جل جائے. کہاں اسلام سکھاتا ہے؟ اسلام نہیں سکھاتا، حرام ہے، حرام، یہ سوسائڈ، یہ حرام ہے، جہنم میں جائے گا یہ، بیٹھ گیا. اب اس بیچارے بچے بھی ہیں کافر کے، اس نان مسلم کی بیوی بچے سب ہیں، اس کا کیا قصور ہے؟ اللہ کے نبی نے تو فرمایا کسی بوڑھے کو نہ مارو، کسی عورتوں کو نہ مارو، کسی بچوں، کسی کو نہیں مارنے کا حکم ہے. تم کون ہیں کہ اس طرح کسی ٹرین میں بیٹھ کر کسی کو تکلیف دے دی، کسی بس میں جا کر. اور ہمارے استاد محترم کہا کرتے تھے کہ بڑی عجیب بات کہ اگر کسی جگہ پر مسجد گرا دی ہے تمہاری تو اس کے بدلے میں تم اس کا مندر نہ گراؤ. اسلام یہ بھی نہیں سکھاتا ہے، اسلام یہ بھی نہیں سکھاتا ہے. اسلام کو لوگ سمجھتے ہی نہیں ہیں. اسلام کا معنی ہی سلامتی ہے، جس سے دوسرے کو سلامتی ملے، جس سے دوسرے کو سلامتی ملے. اگر سلامتی نہیں ملتی ہے تو میں نے آپ کو سمجھایا کہ وہ مسلمان بننے کے لائق نہیں ہے، وہ مستحق ہی نہیں ہے. اس کو یہاں پر بیان فرمایا. ایک اور سوال یہاں پر ہوتا ہے، یدہ، چلو ٹائم تو ہو گیا، آخری بات کہہ دیتا ہوں پھر والمہاجر پر سے ہم آگے چلیں گے. یدن ہاتھ سے تکلیف دینا کسی کو, صرف اللہ کے نبی نے زبان اور ہاتھ کو بیان فرمایا, پیر کو بیان نہیں فرمایا. بات سو لوگ کک بھی کرتے ہیں نا کسی کو, تو اس کو کیوں نہیں ذکر کیا؟ یا پھر پیر سے کسی کے گھر میں جا کے چوری کی, اس کو کیوں نہیں بیان فرمایا؟ پیر سے کسی کی طرف جا کر سینہ کیا, اس کو کیوں نہیں بیان فرمایا؟ فرمایا, جواب دیا کہ ہاتھ سے عام طور پر گناہ ہوتے ہیں زبان کے بعد. نمبر دو ہاتھ ہے, ہاتھ سے عام طور پر گناہ ہوتے ہیں دوسرے کو تک. آنکھوں سے تو اپنا گناہ کر رہا ہے, آنکھوں سے تو اپنا گناہ اپنا. ایک اور بات ہوتی ہے کہ چلو لسان کا ذکر کیا, ہونٹ کا نہیں. فرمایا لسان کا اس لیے کہ بعض مرتبہ آدمی بولتا نہیں ہے, گالی نہیں دیتا, لیکن زبان نکال کر بھی کوئی اشارہ کرتا ہے, کرتے نا ہماری بہت ساری عورتیں زبان سے بھی اشارہ کر دیتی ہے, یعنی اس کو گالی دے رہی زبان ہی سے, جیسے کوئی انگلی سے گالی دیتا ہے کوئی زبان سے بھی گالی دیتا ہے. اس وجہ سے اللہ کے نبی نے زبان ایسا لفظ استعمال کیا سارے گناہ اس میں انکلوڈ ہے. اور ہاتھ کا اس لیے کہ ہاتھ سے زیادہ ہے بنسبت پیر کے, جب ہاتھ سے بچ جاؤ گے تو پیر سے تو زیادہ بچ جاؤ گے. اس لیے اللہ پاک فرماتے ہیں اللہ کے نبی, المسلم من سلم المسلمون. میں نے آپ کو سمجھایا آج پانچ شعبے اسلام کے, اس میں ایک بڑا شعبہ کیا ہے؟ معاشرت ہے. انشاءاللہ آگے اب مہاجرت کا, کہ سب سے بڑا مہاجر کون ہے. ہم تو کہتے ہیں جو مہاجر وہ ہے ایک جگہ سے ہجرت کر کے دوسری جگہ چلا جائے, اللہ کے نبی کچھ اور بتانا چاہتے ہیں. انشاءاللہ اگر زندگی باقی رہی تو ہجرت پر بیان کریں گے. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين, اللهم صل على سيدنا محمد النبي وعلى بارك وسلم تسليما. يا ارحم الراحمين يا ذا الجلال والاكرام يا حي يا قيوم يا الله ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما, ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہم سب پر رحم فرما, اے اللہ ہم سب پر رحم فرما کرم فرما. اے اللہ دور دور سے لوگ سننے کے لیے آئے ہوئے ہیں, تیرے نبی کی بات کو سننے کے لیے آئے. اللہ سب کی مغفرت فرما, سب کی مغفرت فرما, سب پر رحم فرما, سب پر کرم فرما. اے اللہ سب پر کرم فرما. اے اللہ اور لوگوں کو دین کی بات سننے کے لیے آنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ مجھے سچ بات کہنے کی توفیق عطا فرما, سننے والے کو اس کا بدلہ نصیب فرما. اے اللہ اس پر عمل کی توفیق نصیب فرما, سننے والیوں کو مغفرت فرما, بیماریوں سے شفا عطا فرما. اے اللہ جس قسم کی بھی بیماری ہو, سر کا درد, بدن کا درد, کمر کا درد, ڈائبٹیز اور بلڈ پریشر اور نہ معلوم کیسی کیسی بیماریوں نے ہر ایک کو پکڑا ہوا ہے, اللہ ان بیماریوں سے مکمل چھٹکارا نصیب فرما. اللہ مکمل چھٹکارا نصیب فرما, عافیت نصیب فرما, سکون نصیب فرما. اے اللہ تیری مدد کے ہم محتاج ہیں, اے اللہ تو مدد فرما. اے اللہ اس مجمع میں اور گھر میں ہسپتال میں جو بھی بیمار ہے سب کو شفا عطا فرما. اے اللہ ولی بھائی ہسپتال میں ہیں, ولی پٹیل, اللہ ان کو بھی شفا کلیہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما. اے اللہ کسی کا محتاج نہ بنا, ہم سب کو کسی کا محتاج نہ بنا. اے اللہ مرتے دم تک ایمان پر قائم دائم فرما, سارے بیماروں کو شفا عطا فرما. اے اللہ سارے مرحومین مرحومات کی مغفرت فرما. اے اللہ بہت ساری مائیں اور بہنیں اور ہم سب دل میں نیت لے کر بیٹھے ہیں, تیرے سامنے ظاہر کرتے ہیں, کسی کے سامنے ظاہر نہیں کرتے. اللہ تو دلوں کی بات کو جانتا ہے. اللہ سب کی دلوں کی مرادیں پوری فرما, جائز مقصد پوری فرما, گھروں میں سکون نصیب فرما. ہماری اولادوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا, اولادوں کو ماں باپ کے قریب فرما, ماں باپ کے فرما بردار بنا, ان کے طریقے پر چلنے والے بنا, ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا, حافظ قرآن بنا, عالم دین بنا, دین کے داعی بنا, اللہ کا خوف نصیب فرما, پانچ وقت کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے والے بنا. اے اللہ ماں اور بہنوں کو نماز پڑھنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ ذکر و تسبیحات, معاملات, معاشرات اور اخلاق میں پابندیاں نصیب فرما. اے اللہ آپس میں محبت نصیب فرما, خاندانوں میں محبت نصیب فرما, ایک دوسرے کے ساتھ, پڑوسیوں کے ساتھ, جہاں جہاں ملاقات, سب کے ساتھ عافیت نصیب فرما, محبت نصیب فرما, عداوت و نفرت کو دور فرما. اے اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما, والدین کی مغفرت فرما, اساتذہ کرام شیوخ کی مغفرت فرما, ساری امت کی مغفرت فرما, ساری امت کی مغفرت فرما. اللہ ہماری مسجدوں کو نوجوانوں سے آباد فرما, آباد فرما. اے اللہ اس مجمع میں جہاں دور دور سے عورتیں آتی ہیں, اے اللہ دوسری ینگ عورتوں کو بھی اس بات سننے کی توفیق عطا فرما، سب کو دین کی طرف متوجہ فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.